حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب الله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين. يك درود بيجا محمد آل محمد.
اللهم صل على محمد
آل محمد. مجلس اعضاء ابا عبد الله الحسين ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب نے نیت کر لی ہوگی کہ ان مجالس میں جو بھی جس نیت سے آئے داخل ہو، بغیر شک کے وہ ضرور اپنی حاجت کو پائے گا، کیونکہ یہ وہ مجالس ہیں اور یہ فضا وہ فضا ہے کہ اس فضا میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا کیوں نہ ہو جہاں حسین کا ذکر ہو، جس طرح آپ شوق سے آتے ہیں فرشتے بھی شوق سے آتے ہیں. जिस तरह आप हुसैन के मुश्ताक हैं, फरिश्ते उससे बढ़ के हुसैन के मुश्ताक। जिस तरह आप इस जिक्र से शिफा हासिल करते हैं, इस जिक्र से इस मजालिस में आपके इल्म बढ़ता है, आपके तकवा में इजाफा होता है, आपके किरदार में इजाफा होता है, फरिश्ते भी इन मजालिस में आने के बाद रिवायत में है जब वापस जाते हैं तो उन फरिश्तों से जो इस जिक्र में नहीं आए फख्र करते हैं कि हम हुसैन की मजलिस से आ रहे हैं। तो ये मजालिस मामूली नहीं हैं, बहुत अजीम हैं। और आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आप लोगों को एक दफ़ा फिर फुर्सत दी और आप लोग इन सांसों ने हमारे साथ दिया और आज हम फिर एक दफ़ा बीबी फातिमे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआओं में शामिल होंगे, क्योंकि मेज़बान इमाम ज़मान हैं और नज़र बीबी फातिमे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है और हुसैन की एक एक अज़ादार पर बीबी की नज़र है और एक एक के लिए बीबी दुआ फरमाती। इसीलिए बहुत ही बाबरकत और पुरनूर मजलिस है। और वाकई यहाँ से निकलने के बाद कि मैंने कल इशारा किया, इंसान को तब्दील हो के निकलना चाहिए। मजलिस में आने के बाद आपके विजन में तब्दीली आनी चाहिए। 2019 के आज़ादार में और 2020 के आज़ादार में फ़र्क होना चाहिए। 2020 में आपके जो एहसासात थे और 2019 में जो एहसासात थे और 20 में, उसमें फ़र्क होना चाहिए। 2019 में जो आपके किरदार था और आज आप इमाम हुसैन की मजलिस में 2020 में आए हैं, इसमें फ़र्क होना चाहिए। क्योंकि हुसैन की मजलिस ही वो जगह है जहाँ पर इंसान की तकदीरें बदल जाती हैं, जहाँ पे हुर बनाए जाते हैं, जहाँ पे जो मुजरिम आए तो वो अपने जुर्म से तौबा करता है, जो बेनमाजी आए तो नमाजी बन के जाता है, जो बद किरदार आए साहिब किरदार बन के जाता है, जो जालिम आए तो आदिल बन के जाता है। ये हुसैन की मजलिस के खसूसियात हैं। दुरूद भेजे मोहम्मद आल मोहम्मद।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरदार जन्नत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत।
कल की मजलिस में मैंने जिक्र किया कि खुदा ने जब हमारे अंदर रूह फूंकी और आज तक इंसान इस रूह की हकीकत को समझने से कासिर है कि ये क्या चीज़ है, कि आप अपने ज़िंदगी में उसे मैं से ताबीर करते हैं। जब आप कहते हैं मैंने ये किया, मैंने खाया, मैंने कहा, ये मैं वही रूह है जो अल्लाह ने आपके अंदर। और इस रूह की खासियत है कि इसमें इतने फंक्शंस हैं, अल्लाह कभी मैं इशारा करूंगा आप हैरान होंगे कि वाकई अल्लामा इकबाल ने किस कदर कोशिश की और मुसलमानों को दावत दी अपने खुदी को समझने के लिए। लेकिन हम तमाम ज़िंदगी गुजर जाती है, कभी हमने अपने इस खुदी में, इस में गौर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा हर चीज़ इसी के अंदर है। अकीदा भी आपके रूह के अंदर है, अल्लाह किरदार भी आपके रूह के अंदर है, एहसासात भी आपके रूह के अंदर है, औलाद से मोहब्बत भी आपके रूह का एक हिस्सा है। किस कदर अजीम चीज़ है। कमाल ये है कि ये जिस्म नहीं है लेकिन तमाम अल्लाह की अता करदा तमाम खसूसियात का यह हामिल है ये रूह। इसीलिए जब कुरान में सवाल किया गया वो यसअलूनका अनिर रूह, कि ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। आजकल जिस्म के बारे में कितनी तहकीकात करने की कोशिश हो रही है। अभी तक साइंसदान इंसान के एक खुलिये के जो जर्रा है जो आंख से भी नजर नहीं आता, ابھی تک انسان کے ایک خلیے کے حقیقت تک یہ نہیں پہنچ سکے. یہ تو ابھی جسم ہے, روح تو اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. انسان کی یہی برین اور مغز کہ دنیا کے تمام متفکر, دنیا کے تمام سائنسدان, دنیا کے تمام ڈاکٹر حیران ہیں کہ اللہ نے یہ انسان کے اندر کیا چیز بنائی ہے کہ آپ کے تمام بدن کے افعال کو اور کردار کو اور آپ کے بدن میں جس جو سرگرمی ہے یہ سب یہ کنٹرول کر رہا ہے. اگر اس کی ایک رگ رک جائے, اللہ اکبر, اگر بدن اور برین کے درمیان جو ایک عصبی سسٹم ہے یہ رک جائے. انسان پہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو فالج کے شکار ہوتے ہیں. اسی لیے جسم کی حقیقت کو ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے. روح اس سے بھی عظیم ہے, میں اس سے بھی عظیم ہے. یسالونک عن الروح, اے نبی تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ لوگ, کیونکہ روح میں سب کچھ ہے. روح ہی وہ حقیقت ہے کہ جس نے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ وہی روح ہے جو موت کے وقت ہمارے بدن سے, یہ وہی روح ہے جو ملک الموت ہمارے موت کے وقت قبض کرتا ہے. خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس, یہ عجیب ہے, خدا تمہارے نفسوں کو اپنے قبضے میں لیتا ہے. حین موتہا, موت کے وقت, ہے کہ نہیں عجیب ہے, ہاں, خدا تمہارے نفسوں کو موت کے وقت اپنے قبضے میں لیتا ہے. والتی لم تمت فی منامہا, ایک موت کے وقت تمہاری روح بدن سے جدا ہوتی ہے اور دوسرا کب, جب تم خواب میں ہوتے ہو. ماشاءاللہ تحقیقات بہت ہمیں کرنی چاہیے تحقیقات, لیکن ان تمام تحقیقات کا سر چشمہ آپ دیکھیں امریکہ اور یورپ میں ہے. وہ انسان کے روح کے بارے میں, انسان کے نفسیات کے بارے میں, خواب کے بارے میں وہ تحقیقات کر رہے ہیں. لیکن یہ نیند کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں چاہتا ہوں ہمارے اندر کچھ ایسے فنکشنز ایکٹیو ہو جائیں کہ جب تک وہ ایکٹیو نہ ہو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, جب تک وہ شوق آپ کے اندر پیدا نہ ہو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, جب تک وہ حس, بہت سے احساسات ہیں ہم نے اس کو ڈی ایکٹیو کیا ہوا ہے, ان کو ان مجالس میں ایکٹیو کرنے ہم آئے ہیں. بہت سے آپشنز ہیں ہمارے روح کے اور ہمارے نفس کے اندر, ہم ان کو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں, ایکٹیو کرنے آئے ہیں. زندگی اسی طرح گزار کے نہ جاؤ, وقت گزارنے کا نام زندگی نہیں ہے. وقت تو ہر کوئی گزار لیتا ہے, آپ لوگوں نے اوپر کی طرف پرواز کرنا ہے. خدا نے آپ تمام ہستی کو, امام نے فرمایا انسان کی قدر کیا ہے, انسان کی قیمت کیا ہے, فرمایا تمام ہستی کو خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. ایک درود ہے محمد علیہ, انسان کا کتنا مقام ہے, کتنا کس قدر انسان کی عظمت ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہو, اللہ اکبر, اس انسان کی کیا عظمت ہوگی. خدا نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے, لیکن انسان دنیا کے ان پس کاموں میں اپنا وقت کس قدر فکر معیشت نے, ایک گھر کی سوچ نے, ایک کاروبار کی سوچ نے انسان کو اپنے قید میں, کس قدر انسان محدود ہے جبکہ اس کا نفس لامحدود ہے, اللہ اکبر. کس قدر انسان کے اندر خدا نے صلاحیتیں رکھی ہیں لیکن انسان اپنے ان صلاحیتوں کا اظہار نہیں کرتا, ان صلاحیتوں کو کشف کرنے کی کوشش نہیں کرتا. مولا علی نے ایک جملے میں انسان کی حقیقت کو بیان کیا. آپ سمجھتے ہیں آپ ایک جرم صغیر ہیں, ایک معمولی انسان ہے, ایک چھوٹا جسم ہے, نہ, مولا نے فرمایا وانت وفیق العالم الاکبر, خدا نے تمہارے اندر عالم اکبر کو سمو دیا ہے. اگر عالم اکبر میرے اندر ہے, میرے روح کے اندر ہے, کبھی سیر کی ہے؟ مری تو ہم جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے, پہاڑوں پہ ہم جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے, ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہو وہ یورپ بھی جاتا ہے, دنیا کے مختلف ممالک میں سیر کرتا ہے. امام فرماتے ہیں کبھی اپنے نفس میں بھی سیر کی ہے تو نے, کبھی اپنے دل کے عالم میں سیر کی ہے, اس کے اندر کیا عوالم ہیں, اللہ اکبر, کبھی اپنے عقل میں سیر کی ہے کہ اس کے اندر کیا عوالم ہیں. خدا نے کتنا وسیع اس کو بنایا ہے. اقبال نے کتنی کوشش کی، اللہ اکبر، واقعا حیران کن ہے. خدا نے اس نفس کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں. اقبال نے اس قدر اپنے خودی کو کشف کیا، اس قدر یہ غور و فکر کرتا تھا. اگر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سلمان فارسی کے بارے میں کیا فرمایا، السلمان منا اہل البیت، اگر سلمان اہل بیت میں سے ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے خودی کو کشف کر لیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کون ہوں. ابو ذر غفاری کی سب سے بڑی عبادت کیا تھی، لوگ ذکر و تسبیح میں مصروف رہتے تھے. ابو ذر غفاری کے بارے میں ہے کہ ابو ذر غفاری کی اکثر عبادت غور و راستہ غور و فکر سے کھلتا ہے. یاد رکھیں، غور و فکر چابی ہے تمام تالوں کو کھولنے کے لیے، اس کے علاوہ تالا نہیں کھلتا. اقبال آپ دیکھیں، پاکستان بننے سے پہلے اس کی شاعری ہے، اس کا فلسفہ ہے، لیکن اقبال نے اس دور کے بارے میں اشعار کہے ہیں. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں، انسانی نفس کی طاقت کے بارے میں، کہ اگر انسان حالات کو صحیح سمجھ جائے وہ آنے والے وقتوں کو بھی کشف کر لے، معلوم ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے. اقبال ایرانیوں کو مخاطب کرتے ہیں، آپ دیکھیں یہ کیسے اقبال نے کشف کیا، کیسے اقبال کو پتہ چلا ایران میں انقلاب آنے والا ہے، کیسے اقبال کو پتہ چلا کہ ایک بادشاہ کی حکومت ختم ہونے والی ہے. اقبال ایران کے جوانوں کو خطاب کرتا ہے 1900 کچھ میں، اس وقت شاہ ایران کی حکومت ہے، ابھی انقلاب کا پتہ نہیں ہے، شاید ابھی اس وقت امام خمینی ایک جوان ہوں گے، کیونکہ امام نے 60 سال کی عمر میں انقلاب کا آغاز کیا. شاید اب اقبال نے یہ اشعار کہے اس وقت شاید امام خمینی کی عمر 20-25 سال سے زیادہ، شاید 30 سال ان کی عمر ہو. فرمایا، اے جوانان عجم جان منو جان شما، جبکہ اس وقت ایران میں رضا شاہ کی حکومت ہے، بدترین حکومت ہے، وہی کشف حجاب کا دور ہے. یہ جو بادشاہ جسے امام خمینی نے گرایا، اس کا باپ رضا شاہ عورتوں کے سروں سے یہ چادریں چھینتے، یورپ کے ترکی کے مصطفیٰ کمال عطا ترک سے متاثر تھا کہ جس نے اپنے ملک کو مادی ترقی دینے کے لیے یورپ کے ان رنگینیوں سے متاثر ہو کر اپنے ملک میں اس نے عورتوں سے چادریں چھین کے ان کو سکرٹ پہنا دی. انگریزی ٹوپی ان کو پہنائی ہیڈ. اور جب ایران کا یہ بادشاہ ترکی گیا، رضا شاہ انتہائی بد اخلاق اور انتہائی گندی زبان کا یہ شخص تھا، ہر قسم کی گالی دیتا تھا، بالکل بازاری لوگوں کی طرح بادشاہ ہے. اب انگلینڈ اور برطانیہ اسے سازش کے تحت آگے لائے، اسے بادشاہ بنایا. اس کا دور ہے، بدترین دور ہے. ہاں جی، اسلام نام کی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے. حتی ایران کی تاریخ میں آپ دیکھیں، ہم تو ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے نہیں، تحقیق نہیں کرتے. حالات کو سمجھنے کے لیے ماضی میں بھی جانا کیا ہے، ضروری ہے. اقبال اپنے نفس میں اور اپنے نفس کے استعداد اور صلاحیتوں کو اس قدر اس نے استعمال کیا، اس قدر اپنے اندر ایسے ایسے آپشنز اور ایسے ایسے خصوصیات کو اس نے ایکٹیو کیا کہ وہ آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں بتا رہا ہے. اقبال نے ایران کے جوانوں کو اس وقت مخاطب ہو کر کہا یہ شعر، اے جوانان عجم جان منو جان شما، میرسد مردی کہ زنجیر غلامان بشکند. کہا میں دیکھ رہا ہوں، آئے ہماری نگاہیں ایسی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیں، کیسے علی کے شیعہ ہیں کہ اس کی نگاہ فقط در و دیوار و مارکیٹ و گھر و اپنے بیوی بچوں تک ہے، جبکہ خدا نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم فرش پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھ سکو. ہمارے لیے کان بہت ایکٹیو ہے لیکن دل کا کان بند ہے کہ نہیں. اقبال ان جوانوں سے مخاطب, اصل انسان کے دو کان نہیں ہیں, چار کان ہیں, دو آنکھ نہیں ہیں, چار آنکھیں ہیں. ہمارے جسم کے کان تو ایکٹیو ہے, جسم کے آنکھیں ایکٹیو ہیں, لیکن ہمارے روح کے کان مادی آوازوں کو سنتے ہیں, لیکن خدا کے الہامات کو ہم. میر صد مرضی کے زنجیر غلامان بشکنت, کہتے ایک مرد پہنچے گا, ایرانیوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے, میر صد مردی کہ ایک مرد آنے والا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. اس کی نگاہ 1910 یا 15 میں 1989 پہ ہے. یہ عجیب ہے, ہماری نگاہ تو اسی لمحے سے آگے نہیں جاتی, ہمیں تو یہ نہیں پتا 10 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے, 15 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے. لیکن مومن جب اپنے نفس کو کش کرے, اپنے خود ہی کو کش کرے, تو اللہ اکبر, یہ آگے کے زمانوں تک کو بھی دیکھتا ہے. میر صد مردی کے زنجیر غلامان بشکنت, ایک مرد آنے والا ہے جو تمہارے غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالے گا. کہاں سے دیکھا ہے اقبال نے, خود کہتا ہے, دیدم از روزن دیوار زندان. روزانہ آپ نے دیکھا ہے, اگر کسی دیوار میں کسی جگہ کوئی شگاف سے معمولی ہو, انسان اس میں تو غور سے دیکھے اندر. اس نے تمام ایران کو ایک جیل سے تعبیر کی, کہا تمہارے اس جو ملک ہے, اس ملک کے جیل کے اس روزانہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مرد آنے والا ہے. یہ آنکھ ہے جو کھلنی چاہیے, یہ کان ہے جو کھلنے چاہیے. یہ اس کان سے فقط کچھ نہیں ہوتا, اس کان سے انسان گانا سنتا ہے, اس کان سے انسان غیبت سنتا ہے, اس کان سے انسان الزامات کو سنتا ہے. اصل دل کے کان کھلنے چاہیے, اصل انسان کے دل کی آنکھیں کھلنی چاہیے. جب تک وہ آنکھیں نہ کھلے, انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. اب آپ دیکھیں امام کس طرح اس حس کو انسان کے اندر ایکٹیو کرنا چاہتا. صحابی امام کی خدمت میں آیا, بیٹھا امام جعفر صادق علیہ السلام و علیہ السلام. واقعا یہ شوق اگر ختم ہو جائے, یہ نشاط ختم ہو جائے ہمارے دلوں سے, بہت مشکل ہے. امام کی خدمت میں بیٹھے ہیں تو صحابی نے عرض کیا, یہ اصل ہے, ہاں آپ جس قدر بھی دنیا کے پیچھے جائیں اس میں ختم ہونا ہے. بل گیٹس بھی بن جائیں, ایک بل گیٹس اور فقیر دونوں کا مقام آخر میں کیا ہے جی, ختم ہونا ہے. یاد رکھیں موقع دور بھی کرونا کا ہے, معلوم نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ ہمارے درمیان سے چلے گئے, تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ زندگی کا. امام کی خدمت میں آیا اور امام کی خدمت میں آ کے عرض کی, مولا دیکھیں اس حص کو ایکٹیو کرے. ابھی آپ کے اندر کیا حص ایکٹیو ہے مجھے بتائیں. آئے نماز صبح شوق سے اٹھتے ہیں, نماز شب کے لیے شوق سے اٹھتے ہیں, تلاوت قرآن کا شوق ہے. آئے نماز ذرا لمبی ہو جائے تو گھبراہٹ ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے بڑے فنکشن ہمارے اندر بھی ایکٹیو ہے, فعال نہیں ہے. ہاں جی, جبکہ مومن میں ہر فنکشن ایکٹیو ہوتا ہے. صحیح کہا مولا, جب ہم آپ کے حضور آتے ہیں نشاط پیدا کرو. نشاط دعائے ماہ رمضان میں امام کیا فرماتے ہیں, اللہم نشطنی فی, یہ دل میں جو خوشی ہے نا, ایک نشاط, یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک امید ہے نا, وہ ختم نہیں ہونی چاہیے دین کے بارے میں. اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر انسان آگے بڑھ. امام ماہ رمضان آتے ایک دعا کرتے ہیں, خدا یا میں ایک فنکشن چاہتا ہوں میرے اندر ایکٹیو رہے. دیکھے انسان مجموعہ ہے روح کا, یاد رکھے, سمجھ گئے. آپ کے روح میں جو چیز آئے اس نے آپ کے جسم کو بھی متاثر کرنا ہے, یاد رکھے. فرمایا خدا یا ماہ رمضان کی پہلی رات کی دعا میں ہے, عجیب ہے, خدا یا ونشتنی فی, خدا یا مجھے اس ماہ میں ہمیشہ بانشات رکھ, ایسا نہ ہو میں سست پڑ جاؤں, ایسا نہ ہو میں اونگتا رہوں. ہاں جی, ایسا نہ ہو کہ روزے کی گرمی مجھے زمین پہ گرا دے. ہاں جی, ایسا نہ ہو کہ روزے کی سختی کی وجہ سے میں تلاوت نہ کر سکوں. ہاں جی, یا ظہر کے بعد کمزوری آنا شروع ہو جائے اور کوئی دعا نہ کر سکوں. خدا یہ نشاط دیکھیں, اللہ اکبر, دعاؤں کو غور سے پڑھیں. خدا یہ اس نشاط کو, اس خوشی کو میرے اندر اس قائم رکھ, دائم رکھ. یہ ایک عظیم نعمت ہے خدا کی. امام کی خدمت میں آگے کیا عرض کرتے تھے, امام کی خدمت میں جب مومن آتا تو مومن کے روح کے تمام فنکشنز آن ہو جاتے, شوق پیدا ہوتا. فرمایا مولا جب ہم آپ کی خدمت میں آتے, امام سے فرمایا تو ہم دنیا و مافیہا سے بیزار ہو جاتے, دنیا سے ہمارا دل کٹ جاتا ہے. کیا ہے دنیا, مجھے بتائیں دنیا کیا ہے, کوئی تفسیر کرے. آپ کے ذہن میں کبھی دنیا کو تجزیہ تحلیل کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہر چیز کو اپنے زندگی میں آپ تجزیہ تحلیل کرتے ہیں, کبھی دنیا کو تجزیہ تحلیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے کہ جس نے سب کو اپنا عاشق بنا رکھا ہے؟ یہ بت کیا ہے دنیا کا کہ جس کے پیچھے سب مرے جا رہے ہیں؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اس قدر خوبصورت تفسیر کرتے ہیں دنیا کی. امام فرماتے ہیں دنیا کیا چیز ہے, مجھے بتائیں. امام فرماتے ہیں دنیا سوائے ایک لباس کی کیا ہے, سوائے ایک کھانے کے کیا ہے, سوائے ایک کھانے پینے لباس اور بیوی کے کیا ہے, سوائے ایک گھر کے. یعنی امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے, تجھے ان تمام مقامات تک اللہ پہنچانا چاہتا ہے اور تیری تمام فعالیت اور سرگرمی اور ایکٹیویٹی اس میں ہے کہ میں دنیا تک پہنچوں, صبح سے شام تک کام کروں. اس کا نتیجہ کیا ہے مجھے بتائیں؟ ان تمام ایکٹیویٹیز کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جب کماتا ہے اس سے ایک لباس اچھا خرید دے گا, تین سوٹ کے بجائے پیسہ زیادہ ہے 10 سوٹ خریدے گا, مختلف برانڈ کے سوٹ خریدے گا. ہاں جی, یہ کپڑا ہے, یعنی تمام میری سرگرمی ہے کپڑے کے پیچھے جو ایک بے جان چیز ہے. ہاں جی, گاڑی ایک لے لیں گے, گاڑی لوہے کی بنی ہوئی ہے, دانت کی بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تمام ایکٹیویٹی ہے کہ میں ایک اچھی سی گاڑی لے لوں. یعنی خدا نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے اور انسان دن رات محنت کرتا ہے اور کماتا ہے اس لیے کہ میں گاڑی خرید سکوں ایک داد کے لیے, امام فرما رہے ہیں. یا زیادہ پیسے آئے تو کیا کرے گا, ایک بیوی کے علاوہ 4 بیویاں رکھ لے گا. ہاں, ایک مادی لذت ہے, امام فرماتے ہیں بس دنیا کیا. آپ مجھے بتائیں جن کے پاس دنیا کا پیسہ وہ اس کے سوا کیا کرتے ہیں؟ البتہ مومن کا وہ الگ ہے, میں دنیا کے عام عمومی نگاہ میں دیکھوں. قذافی نے کیا کیا مجھے بتائیں؟ لیبیا کا صدر تھا نا, بادشاہ تھا ایک قسم کہ اس کے دولت کے بارے میں آیا 700 ارب یورو اس کا سرمایہ تھا. کتنا بڑا سرمایہ, کیا کیا جی مجھے بتائیں اس دولت نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہی قذافی جب انقلاب آیا لیبی میں, فسادات ہوئے, اسی لیبی کو کچھ بچے گلی کوچے میں مار رہے تھے. یہ دنیا ہے. ہاں, یہ سعودی عرب اور مختلف ملک کے آپ شاہزادوں کو دیکھیں, ایک عیاشی کی حد تک ہے. زیادہ پیسہ ہے تو کیا کرتے ہیں جی, ایک خصوصی جہاز اس میں پرواز کرتے ہیں. بس یعنی اسی چیز میں خوش ہو, اسی حد تک خوش ہو, خدا نے اس لیے تمہیں بنایا ہے. امام کی خدمت میں آ کے یہ عرض کرتے تھے, مولا جب ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو دنیا و ما فیہا سے ہمارا دل اٹھ جاتا ہے. کہ امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, موت کا تصور تمام لذتوں کو ختم کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. حادم اللذات, امام علی فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک دن خدا کے حضور جانا ہے, اپنے ہر عمل اور کردار کا میں نے جواب دینا ہے, ایک ایک نگاہ کا آپ نے حساب دینا ہے, ایک ایک دولت کا آپ نے حساب دینا ہے, ایک ایک جو زندگی آپ نے گزاری ہے زوجہ کے ساتھ اس کا آپ نے حساب دینا ہے, اولاد کا حساب دینا ہے. اللہ اکبر, انسان سوچ کے انسان سمجھتا ہے کہ میں اسی طرح جا رہا ہوں نا. خدا فرماتے تمہارا کوئی عمل بھی ضائع گم نہیں ہوتا,
جب سے پیدا ہوئے اور جو عمل کر رہے ہو یہ نہ سوچنا کہ تمہارا عمل گم ہو گیا. 1960 میں جنوری یکم دوپہر 2 بجے جو عمل انجام دیا آج بھی اللہ کے ہاں وہ محفوظ. یہ مجلس محفوظ ہے, اس مجلس میں آنے والا ایک ایک قدم اللہ کے ہاں محفوظ ہے. ہم تمام میں نیکیاں محفوظ ہیں, ہم تمام میں گناہ بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے, کوئی گم نہیں ہوتا. خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, کہا ایک ذرہ بھی خیر تم انجام دو تم اس کو دیکھو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ایک ذرہ پر برا عمل انجام دو تمہیں, یہ نہیں کہا تمہیں سنایا جائے گا, فرمایا تجھے دکھایا جائے گا. ایک درود دے دے محمد علی محمد, کہا یہ تجھے دکھایا جائے گا. اب مولا کیا فرماتے ہیں, کمال یہ ہے کہ واقعا ہمارے اندر اور اس روح میں وہ چیزیں ایکٹیو ہو جائے, وہ شوق پیدا ہو, وہ عشق پیدا ہو, وہ عبادت کی لذت پیدا ہو. اگر عبادت کی لذت نہیں ہے اس کا مطلب ہے یعنی گڑبڑ ہے, یعنی کوئی مسئلہ ہے, یعنی یا کردار میں یا عقیدے میں کوئی رکاوٹ ہے. جانچنا چاہتے ہو خود کو, امام فرماتے ہیں اگر تھرمامیٹر سے ہم بخار چیک کرتے ہیں, ہاں جی, ناپنا چاہتے ہو کہ آپ کی روح مریض ہے یا نہیں ہے, آیا آپ کی روح بیمار ہے یا نہیں ہے, ناپنا چاہتے ہو, دیکھنا چاہتے ہو, تو فرمایا گیا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم روحانی طور پر مریض ہو یا نہیں, تو دیکھو تمہیں نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں. اگر نماز میں لذت محسوس نہ ہو تو امام فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے تیرا نفس کیا ہے, خدا کے حضور اللہ اکبر, اس سے دنیا میں بڑھ کے کوئی لذت نہیں ہونی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں خدا سے بڑھ کے کوئی ہے؟ جو انسان خدا کے حضور میں 2 منٹ بات نہیں کر سکتا, ٹیلی فون پہ گھنٹوں بات کرے گا, چوک پہ بیٹھ کے گھنٹوں بات کرے گا, 3-3 گھنٹے کی فلم دیکھے گا, سیر سپاٹے کے لیے جائے, دن رات گفتگو کرے گا, اور وہ خدا جو ہمارے انتظار میں ہے کہ جب آواز اذان کی آواز ہوئی بندہ میرے حضور آئے, لیکن اللہ کے حضور اس بندے کے لیے 2 منٹ کھڑے ہونا کیا ہے, اے مشکل ہے؟ کوئی ہے جو کہے جی میں نماز میرے لیے سخت ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, خدا قرآن میں فرماتے ہیں نماز بہت باری ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خاشع ہیں, جو نرم ہیں, جو اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. نماز سخت ہے, اس سے بڑھ کے بھی کوئی لذت نہیں ہونی چاہیے کہ انسان خدا سے تکلم کرے, راز و نیاز کرے. ایک روایت میں امام اللہ کے عذابوں کا ذکر فرماتے ہیں, اللہ کے عذاب مختلف ہیں, کسی کو مریض کرتا ہے, کسی پہ فالج, کبھی عذاب مختلف ہیں. قوم لوط پہ خدا نے عذاب نازل کیا, پورے شہر کو اٹھا کے اوندے لو زمین پہ مارا, قوم ہود پہ, مختلف اقوام پہ, عاد و سمود پہ خدا نے قرآن میں ذکر کیا ان پہ عذاب نازل. لیکن ایک عذاب بہت عجیب ہے, ایک عذاب میں خدا دیتا بہت ہے اسے نعمت. امام فرماتے ہیں اگر نعمتیں تمہاری طرف سرازیر ہونا شروع ہو جائے, بینک بیلنس بڑھنا شروع ہو جائے, پیسہ بڑھنا شروع ہو جائے, تو انڈیکیٹر ہے خطرے کی. عجیب ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں جب پیسہ آئے, بینک بیلنس بڑھنا شروع ہو, کاروبار بڑھنا شروع ہو, تو ہم یہ سمجھتے ہیں خدا کا لطف میرے اوپر کیا ہے. امام فرماتے ہیں اگر مادی نعمتیں آنا شروع ہو تو ذرا ہوشیار ہو جانا, کیوں؟ خدا کے عذاب کے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو خود سے دور کرنا چاہے وہ سوچتا ہے خدا اس کو عطا کرے. فرماتے ہیں میں اس کی آواز سننا پسند, یا اللہ کہتا خدا فرماتے ہیں میں اس کی آواز نہیں پسند کرتا, اس کو دے دو, جلدی دے دو. فرمایا اگر نعمتیں مسلسل تمہاری طرف آنا شروع ہو تو اپنے کانوں کو ذرا اور اپنے ہوشیاری کو ذرا بڑھاؤ, ذرا دیکھو کہیں خدا مجھ پہ عذاب تو نہیں نازل کر رہا، کہیں خدا ان نعمتوں میں مصروف رہ کے اپنی یاد کو میرے دل سے تو نہیں نکال رہا. فرمایا بعض لوگوں پہ خدا عذاب کس طرح نازل کرتا ہے، بعض لوگوں پہ خدا عذاب اس طرح نازل کرتا ہے. فرمایا اس سے عظیم عذاب وہ نہیں ہے، وہ کیا ہے، اپنی محبت اور مناجات کی لذت کو اس کے دل سے، اس سے عظیم عذاب ہے جی. خدا کے سامنے اس کے لیے دو منٹ ٹھہرنا کیا ہے، مشکل ہے. چار منٹ نماز ظہر پڑھنا اس کے لیے، مغرب کی نماز، تہجد تو دور کی بات ہے. اللہ اگر امام نے فرمایا یہ صفت تمہارے اندر ہو، اگر یہ حص ہو، یہ بہت خطرناک حص ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کا وائرس ہمارے دل میں پھیل چکا ہے. اب امام کی خدمت میں یہ صحابی ہے بیٹھے ہوئے ہیں، امام کا کام بھی یہی ہے کہ ان کے اندر ان کی روح کو صفا عطا کرے، جلا عطا کرے، بلندی عطا کرے. امام نے فرمایا کہ مولا جب ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو ہمارا دل ہر چیز سے، دنیا سے، ان چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ یہیں آپ کی خدمت میں بیٹھے رہیں. دل میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیں نورانیت سے بڑھ کے کوئی نعمت، ایک نورانیت حاصل کرنے کے لیے اولیاء نے کیا کچھ نہیں کیا. امام رضا کے زیارت کے لیے آتے تھے، شیخ عباس سے پوچھا نہیں، بہت بڑا عارف ولی دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے دخول مانگتے. میں نے بعض زواروں کو دیکھا ہے اسی طرح داخل ہوتے ہیں، کتاب ہاتھ میں پکڑ کے ہاں جی جمائی لیتے ہوئے حرم کے اندر آ رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم وہ کس کی خدمت میں جا رہا ہے. ہمارے اولیاء کا طریقہ کیا ہے، امام کے قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر نورانیت نہ ہو فائدہ نہیں ہے، اگر نورانیت اور شوق نہ ہو اس کا مطلب ہے مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہیں گڑبڑ ہے، اس کا مطلب ہے خدا آپ سے ناراض ہے. اگر نماز میں لذت نہ ہو، تلاوت میں لذت نہ ہو، یہ علامت ہے کہ خدا سے دور ہے انسان، یہ نشانیاں ہیں. عباس سے پوچھانی تشریف لے، آپ دیکھیں اولیاء ایک صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. امام رضا کی زیارت کے لیے آتے، دروازے پہ کھڑے رہتے، آپ نے دیکھا ہوگا ہم اذن دخول مانگتے ہیں. اذن دخول میں ہم کیا کہتے ہیں، باذن اللہ و اذن ملائکتہ و اذن خلفائہ، اللہ کی اجازت سے، رسول کی اجازت سے، رسول کے خلفاء کی اجازت سے میں اس گھر میں داخل ہوتا ہوں. یہ کھڑے رہتے تھے کہ جب تک ان کے آنکھوں سے ایک آنسو، اسی لیے فرماتے ہیں کہ امام معصوم کے قبول کرنے کی نشانی آنکھوں سے آنسو بہنا ہے یار. اللہ ایک آنسو کے لیے اولیاء کیا نہیں کرتے تھے. اگر امام کے حرم میں جا کے آپ کے آنکھوں سے آنسو آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام نے آپ پر نظریں، حتی روایت میں امام فرماتے ہیں تم چاہتے ہو تمہیں معلوم کہ اللہ نے تم پہ نظر کی ہے یا نہیں، فرمایا اگر تمہارے آنکھوں سے آنسو آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا تجھ سے کہہ رہا ہے مانگو مانگو مجھ سے جو، اس لیے فرمایا آنسو کے بعد اللہ سے طلب کرو. آنسو کا آنا، دل کا نرم ہونا، دل کا رقیق ہونا، دل کا ٹوٹنا، ہاں جی آواز کا بر آنا، امام فرماتے ہیں دیکھیں کیسے نشانیاں، ہم اس پہ غور نہیں کرتے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، جبکہ اس میں اللہ کی طرف سے ایک عظیم اشارہ ہے ہمارے لیے کہ جب بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، آپ کا دل ٹوٹے، آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے آپ پہ نظریں. یہ اولیاء آتے تھے اس دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ایک آنسو آئے، یا امام رضا مجھے اجازت دے میں داخل ہوں. اگر دیکھا آنسو نہیں آ رہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس نے دخول کی اجازت، حتی بعض واپس چلے جاتے، اللہ باہر جاتے پھر وضو کرتے، پھر دو رکعت نماز پڑھتے، پھر دروازے پہ آتے، مسلسل ایسا کرتے یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام اشارہ دے رہے ہیں کہ اب تم اندر. آنسو بہت عظیم چیز ہے، ہاں دل کا نرم ہونا بہت، عظیم نعمتوں میں سے اللہ کے. اسی شیخ عباس کوچانی کے بارے میں آپ دیکھیں کیا خلوص ہے, کس طرح اپنے نفس کو انہوں نے بنایا ہے. اللہ, یہ زیارت کے لیے آ رہے تھے, مشہد کے نزدیک ان کا گاؤں ہے, تو راستے میں جب آنے لگے یہ اخلاص ہے ان کے اندر کہ ان کی عبادت میں بھی کس قدر خلوص ہے آپ دیکھیں, اس لیے ان مقامات تک پہنچے لوگ. تو بیگم نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں, فرمایا کہ میں امام رضا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اب اس وقت کیا گاڑیاں کم تھی, گھوڑے پہ یا گدھے پہ یا آتے تھے, اب گاؤں شاید ایک دو گھنٹے کے فاصلے پہ ہے مشہد سے, ہم کہاں ہیں وہ کہاں ہیں. ہمارے لیے تو یہی نماز صبح مشکل ہے, رات کو وضو کر کے سونا ہمارے لیے, جبکہ فرمایا اگر کوئی وضو کر کے سوئے تمام رات عبادت میں ہے, اس کا بستر, اس شخص کا بستر جو ہے وہ مسجد کی طرح ہے, جیسے وہ اس کے اندر دو ایک وضو کرنا کون سا مشکل ہے, دو منٹ کا کام ہے لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں. فرمایا اگر کبھی دل میں نرمی پیدا نہ ہو وضو کرو, اللہ ہو, کیونکہ وضو نور ہے, اس نور کو حاصل کرو. بیوی نے کہا آپ مشہد جا رہے ہیں میرے لیے ایک چادر بھی لے کے آئے. ماشاءاللہ, عورتیں جب بھی شوہر کو باہر نکلتے دیکھے ضرور کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ, شوہر ضروری کام کے لیے بھی جا رہا ہو کچھ نہ کچھ, یہ عورتوں کی. اب یہ نکلے اور گئے, کچھ دیر بعد اسی وقت کے حساب سے واپس آئے تو بیگم کو محسوس ہوا کہ بہت جلدی واپس آ گئے. دیکھیں ہمارے علماء کا معیار کس قدر بلند ہے, ان کی سوچیں کہاں تک ہے. وہ ایک اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے, ایک نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ. بیوی نے کہا آپ جلدی آ گئے, میں محسوس کر رہی ہوں جیسے آپ بہت جلدی آ گئے, ورنہ آپ اگر صبح جاتے شاید شام تک یا رات تک یا اگلے دن پہنچتے. آپ تو مجھے ایسا لگا آپ صبح گئے ابھی ظہر سے پہلے آپ پہنچ گئے پھر واپس, اور چادر بھی لے کے آئے ہیں. تو اس ولی خدا نے کہا کہ میں گیا, راستے میں جاتے وقت آپ دیکھیں کس, یہ ہے مکتب تشیع کا معیار, یہ ہے مکتب تشیع کے علماء کا معیار, یہ ہے ہمارے فقہا کا معیار, یہ ہے ہمارے اولیاء کا معیار. فرمایا جب میں زیارت کے لیے جا رہا تھا خالص امام رضا کی نیت سے جا رہا تھا کہ میرے ذہن میں کچھ نہ ہو, لیکن جب تو نے کہا چادر لے کے آؤ میرا ذہن ڈیوائڈ ہو گیا, ہم امام رضا کی طرف میرا ذہن جاتا فوراً ساتھ تمہاری چادر بھی میرے. تو میں نے دیکھا کہ زیارت میں وہ اخلاص قائم, میرا ذہن تقسیم ہو رہا ہے. اللہ اکبر, یہ عجیب اولیاء ہیں, یہ عجیب علماء ہیں. تو فرمایا میں گیا تو میں نے دیکھا راستے میں میرا ذہن ڈیوائڈ رہے گا, میں پہلے گیا مشہد وہاں سے چادر لی واپس آیا تجھے دے رہا ہوں خدا حافظ, اب میں زیارت کے لیے ایک درود دے دے محمد علیہ وسلم. اسی لیے ان کے مکتب سے بڑے بڑے علماء آئے, ایک پانی ایک درود بھیجے محمد عالم. وہ اخلاص کے اس عظیم بلندیوں پہ کہ وہ حاضر نہیں ہے جب زیارت پہ جائے اس کا ذہن ڈیوائڈ ہو دو چیزوں کے درمیان, اور ہم اللہ کے حضور ہوتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دنیا کے خیالات ہمارے, وہ چیزیں بھی. ابھی بعض لوگ مزاح میں کہتے تھے اگر تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے تو نماز پڑھنا شروع کرو, کیوں نماز میں وہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو عام حالات میں انسان کے ذہن میں دل میں دنیا کے خیالات دنیا کے باتیں. جبکہ امام کیا فرماتے ہیں, یہ جملہ عجیب ہے, اولیاء بھی اس کی تاکید کرتے ہیں, آپ نے تمام زندگی کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی, کسی کی فقط ایک نماز, یہ جملہ سنیں بہت اہم ہے. واقعا اللہ کی طرف توجہ کم ہے, اللہ سے راز و نیاز بہت کم ہے, جبکہ خدا قرآن میں فرماتے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا, خدا کو بہت زیادہ یاد کرو. ہاں جی, صبح سے شام تک مجھے بتائے دل سے کتنی دفعہ آپ کتنے منٹ خدا کی طرف متوجہ ہیں, سوچے ذرا, ایک منٹ, دو منٹ, پانچ منٹ, اسی نماز میں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کتنا آپ کا دل خدا کی طرف متوجہ ہے. وہ خدا جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا رازق ہے, ہر نعمتیں اس کی طرف سے ہیں, لیکن ہم 24 گھنٹے میں 2 منٹ بھی دل سے اسے یاد, پھر بھی وہ کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, اللہ کے عظیم ولی, بس یہ آخری میں جمع کروں, دل میں نشاط پیدا کریں, ایکٹیو کریں, نئے نئے احساسات پیدا کریں, اگر نہ ہو فائدہ نہیں ہے, اسی طرح چلتے جائیں گے آخر ختم ہو جائے گا انسان. یہ احساسات جو آپ کے اندر, ان کو ان میں چینجنگ لائیں, نئے نئے احساسات آپ کے اندر پیدا ہو, شوق پیدا ہو, لذت پیدا ہو عبادت کا, سختی ہے نرمی پیدا ہو, اگر چغل خوری ہے وہ ختم ہو, اگر الزامات, اگر جلدی ناراض ہوتے ہیں وہ ختم ہو, ان بہت سے آپشنز کو آپ اپنے اندر ختم کریں, اس کے ضد کو اپنے اندر ایجاد کریں. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ واقعی ایک عجیب و عجوبہ ہے ہمارے دور میں, صاحب المیزان, کہ آپ دیکھیں کس مقام پہ پہنچے. اس کا ہر شاگرد اس وقت ایران میں نظریات دینے والے امام خمینی کو, جنہوں نے نظریہ دیا اور امام خمینی کے انقلاب کو کامیابی تک پہنچایا, سب اکثر اس میں صاحب المیزان علامہ طباطبائی کے شاگرد تھے. صاحب المیزان, کہ میں یہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, سوچتے ہیں شور شرابہ کرنے سے, اس طرح کرنے سے ہم اوپر آتے, نہیں, پارٹی بازی سے, فلان سے, ان چیزوں سے نہیں, اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی وقت, تعز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ متواتوائی کو اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا. یہ میرے دادا علی موسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں المیزان جیسے قرآن کی تفسیر عالم اسلام میں ابھی تک لکھی 30 جلدوں پہ ہے, آپ نے تو شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا, مطالعہ ہی نہیں کیا ہوگا. شہید متحری فرماتے ہیں المیزان کو سمجھنے والے 100 سال بعد آئیں گے. فرانس کے بہت بڑے فیلسوف ہینری کاربن, یہ وہاں سے آتا تھا علامہ طباطبائی کے حضور میں, گھٹنے ٹیک کے بیٹھتا تھا. اللہ, یہ ہمارے علماء اور ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں جی, اور علامہ طباطبائی کہاں کہ آکسفورڈ نے انہیں کہا, آکسفورڈ یونیورسٹی نے, ہم اپنے ایک جہاز بھیجتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ, آپ وہاں کے ہمیں لیکچر دیں. شیعہ علماء یہ ہیں, سلونی سلونی کے ماننے والے علماء یہ ہیں. ہاں جی, تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا, پرانے اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا, ان کی شہرت تھی. شہید متحری, آپ نے نام سنا ہوگا کہ انقلاب ایران کی کامیابی میں اور دنیا کے ملحدین سے, کمیونسٹ سوشلسٹ سے بحث کرنے میں ان کو آگے رکھا جاتا تھا ہمیشہ, اور یہ شہید علامہ طباطبائی کے شاگردوں میں سے تھے, خصوصی کلاسوں میں ان کے آتے تھے. اور خود شہید علامہ طباطبائی فرماتے تھے جب متحری میرے کلاس میں ہوتا ہے میری روح رقص کرتی ہے. شاگرد بھی ایسا ہونا, 3 میٹر کا امامہ باندھتے تھے سر, اور جب حرم کی طرف آتے تھے والد صاحب فرماتے ہیں ہم جب ایران میں پڑھنے گئے تو علامہ طباطبائی آتے تھے، ایک شہرت ہے ایران میں، ہاں جی، کہ امام خمینی فرماتے ہیں دنیا مجھے دیکھ کے کانپتی ہے اور جب میں اس ولی یا خدا کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں میرے بدن میں کپکپی آتی ہے، اللہ، اس قدر نور ہے، اس قدر ہیبت ہے کہ جب یہ حرم کی طرف جاتے تھے حضرت معصومہ کے تو لوگ پیچھے امٹ پڑتے تھے، آغا تباہ تباہی جا رہے ہیں، اسا لے کے تو رکتے تھے، لوگ اس کے تھے آگے جاؤ، جاؤ اپنا وقت ضائع کیوں کرو میرے پیچھے، اللہ، ہمیں تو یہاں دن رات کوشش کرتے ہیں کوئی ہمارے آگے پیچھے چلے، کوئی ہمارا نام لکھے، کوئی سوشل میڈیا پہ ہماری تقریر لگائے، ایک نام بن جائے، ہاں جی، فلان پارٹی کو پکڑو، فلان سے تعلق رکھو، فلان سے، ہاں جی، لیکن یہ وہ اولیاء ہے، اللہ نے اسی لیے ان کے ہر شاگرد کو مرجع بھی بنایا، فیلسوف بھی بنایا، یہ اولیاء ہے، شہرت طلبی نہیں، آگے جاؤ، یوں حسن زادہ عاملی بھی ان کے شاگرد علامہ بالکل یہی کردار ہے، ہم قم میں دیکھتے تھے حسن زادہ عاملی کو نکلتے تھے تو اچانک جب دیکھتے تھے پیچھے پانچ دس لوگ ان کے پیچھے آ رہے ہیں، گلی کے سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے یوں کر کے اساس سے یوں کرتے تھے، آگے جاؤ میرے پیچھے میلہ، اس قدر یہ اولیاء بنتے ہیں، ہاں یہ علماء ربانی ہیں، نہ علماء ربانی یہ ہیں، اگر ان کی صفت نہ ہو پھر وہ عالم ربانی نہیں ہے، وہ عالم بریانی ہے، پھر ایک درود بھیجے محمد آل محمد، اس اوج پہ ہے، عالم ہم نے نہیں دیکھا ہے ابھی، پاکستان کے لوگوں نے شاید ایسے علماء ابھی نہیں دیکھے، فرماتے ہیں ہم ان سے ملنے گئے علامہ طباطبائی سے، ابھی انقلاب سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ نام ہے شہرت ہے علامہ طباطبائی، اور ہمیشہ اس طرح بیٹھتے تھے، حتیٰ گھر میں ان کی بیٹی کہتی ہے اپنے باپ کے بارے میں کہ اپنے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہمیشہ زانو تہ کر کے دونوں ہاتھ یوں جیسے ہمیشہ کسی کے حضور میں ہے، کبھی پاؤں بچھاتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کے سامنے، فقط وہی گفتگو کرتا ہے اگر کوئی سوال کرتا ہے جس کی ضرورت ہے، آغا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم گئے دروازہ کھٹکھٹایا آغا کے گھر کا، یہ علماء ربانی ہیں، یہ ہیں جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کا نظارہ کرتے ہیں، یہ ہیں جن کا جسم انسانوں کے ساتھ ہے، دل ملائکہ کے ساتھ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے اندر سیر کرتے ہیں، ہم نفس میں سیر کرتے ہیں، ہم آفاق میں سیر کرتے ہیں، جس نے ملائکہ کو دیکھا ہو، جس نے عرش کو دیکھا ہو، یہ فرش اس کے لیے کیا چیز ہے، کہاں یہ دل لگائے گا اس میں، جو بہشتوں میں سیر کرتا ہو وہ دنیا کے لیے گلی کوچے یہ چیزیں اس کے لیے خاکی چیز اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اتنا عظیم عالم علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ، آغا فرماتے ہیں کہ ہم جب گئے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے ملازم نے دروازہ کھولا، بوڑھا بابا ہے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کے صحن کو جھاڑو دے رہا ہے، جی فرمائیں، جی ہم پاکستان سے آئے ہیں علامہ طباطبائی سے ہم نے ملاقات کرنی، بسم اللہ تشریف لائے اندر، عالم ربانی کو ہمیشہ پہچانو، یاد رکھیں عالم ربانی کے پیچھے جاؤ، امام فرماتے ہیں، کہا اس کی پہچان کیا ہے، عالم ربانی کی پہچان کیا ہے، امام صادق سے پوچھ، فرمایا عالم ربانی کی پہچان یہ ہے اسے دیکھ کے تمہیں خدا کی یاد آئے، اس کے ساتھ بیٹھ کے تمہارے علم میں، اس کو دیکھ کے تم اپنے برائیوں کو چھوڑنے کے لیے، یہ عالم ربانی ہے، نہ کہ یہ آج کل کے جو مقابلے، ہاں جی، کہ میں اس طرف نہیں آتا، فرماتے ہم اندر بیٹھے چائے لے آئے، ان کا ملازم بیٹھے رہے بیٹھے رہے، وہ ملازم بھی بیٹھا ہوا ہے سامنے، تو ہم نے کہا پانچ دس منٹ، وہ بھی خاموش بیٹھا ہوا ملازم، تو کہا کہ ہم نے جانا ہے، اگر آپ آغا سے کہیں تو ہم، فرمایا آپ نے کس سے ملنا ہے، کہا علامہ طباطبائی، کہا میں خود ہوں علامہ طباطبائی، آغا سے آپ نے سمجھا، آسا فرماتے ہیں میں نے سمجھا یہ ان کے گھر کا ملازم ہے. ہمارے یہاں ایک عالم کو ناپنے کے معیار کیا ہے؟ ماشاءاللہ جو دبدبے کے ساتھ آئے. ہاں جی آگے پیچھے پجاروں گاڑ لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. جو الفاظ کے ساتھ کھیلے لوگ اس سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن عالم ربانی یہ لوگ تھے اللہ بھائی, خاموش بیٹھتے تھے, فقط جواب دیتے تھے. ان کے کردار یہ تھا. یہ شہید متحری جیسے ہستیاں پیدا کر سکتی ہیں. ایام ایام عزا ہے اور یہ قافلہ مدینے سے نکلا ہے کربلا کی طرح. اس میں بیویاں بھی ہیں, زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں, چھوٹے بچے بھی ہیں. عجیب قافلہ ہے یہ. ورنہ کوئی جب نکلتا ہے اصلاح کے لیے اور حکومتوں سے گرانے کے لیے بڑے بڑے ظالموں کے مقابل میں, تو وہ فوج لے کر جاتا ہے. لیکن حسین کی فوج کے سپاہی بہت عجیب ہے کہ جس میں 100 سال کے بوڑھے سے لے کے 6 مہینے تک کا مجاہد موجود ہے. عجیب قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں مخلص اور مخلص آدمی ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے. واقعی مخلصین کے ساتھ دینے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں لوگ شور شرابہ کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں. جہاں شور شرابہ ہو اس کے زیادہ اس کے پیچھے, لیکن خدا کے لیے کام کرنے والے چونکہ خاموش ہوتے ہیں, چونکہ وہ مدعی نہیں ہوتے, ان کو شہرت طلبی سے نفرت ہے, ان کو نام بنانے سے نفرت ہے, ان کو پیسہ بنانے سے نفرت ہے, آگے بڑھنے سے اپنا نام بنانے سے سخت نفرت ہے ان کو. اس لیے لوگوں کا رجوع بھی ان کی طرف کم ہے. یہ قافلہ عظیم ہے, آگے بڑھ رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس میں ہیں. یہ قافلہ روایت میں ہے 2 محرم کو کربلا میں پہنچا ہے. جب یہ بڑھ رہا تھا کوفے کی طرف, کیونکہ امام کوفے کی طرف آ رہے تھے, تو ایک جگہ پہ ایک صحابی نے نعرے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. امام نے فرمایا کیوں نعرے تکبیر بلند کی؟ تو اس نے کہا میں دور سے باغ دیکھ رہا ہوں, درخت مجھے نظر آ رہے ہیں. امام نے فرمایا غور سے دیکھو, آیا باغ ہے؟ کسی نے غور سے دیکھا, کہا مولا یہ باغ نہیں ہے بلکہ یہ گھوڑوں کے سر ہیں, یہ نیزے مجھے نظر آ رہے ہیں جو ہماری طرف آ رہا ہے. عزاداروں یہ کون ہیں؟ حر ہے جو 1000 کی فوج کے ساتھ امام کے مقابل میں آ رہا. اور یہ نزدیک آیا, اور روایت میں ہے جب یہ پہنچا تو امام نے دیکھا ان کی حالت بہت خراب ہے, پیاس سے بری حالت ہے, اب ان کے ہم حیوانوں کی. عزادار و فرزند زہرا نے فرمایا جتنا پانی ہمارے پاس ہے حر کو پلاؤ, اس کی فوج کو پلاؤ, اس کے حیوانوں کو بھی پلاؤ, نہ فقط انسانوں کو اور فوجیوں کو. امام نے ایسی میزبانی کی, تمام حیوانوں کو بھی امام نے پانی پلایا. عزاداروں نماز کا وقت ہوا, جب نماز کا وقت ہوا اذان دی امام کے مکبر نے, تو امام نے حر سے فرمایا کیا یہ تو الگ نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ؟ تو حر نے کہا مولا جب آپ موجود ہیں تو ہم الگ نماز کیوں پڑھے. عزاداروں بعض علماء فرماتے کہ میں آگے ذکر کروں گا, حر کے نجات شاید ان 2 چیزوں کی وجہ سے تھی. نماز پڑھنے کے بعد جب امام نے حرکت کی تو اس نے امام کا راستہ روکنے کی کوشش کی, امام کو کوفے کی طرف جانے سے روکتا رہا. امام نے فرمایا مجھے کوفے کی طرف جانے دو. اس نے کہا ابن زیاد کا حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں. جب یہ مسلسل امام کو روکتا رہا, عزاداروں ایک جگہ پہ جب اس نے کہا کہ آپ کی گرفتاری کا حکم ہے اور ابن زیاد کے حوالے کرنے کا حکم ہے, تو امام نے ایک جملہ کہا سکلت کا ام تیری ماں تجھ پہ روئے, تو مجھے گرفتار کرے گا؟ عزاداروں یہ سننا تھا. حر نے اپنا سر جھکا اور فرمایا اور کہا مولا آپ نے مجھے کہا لیکن میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا, کوئی اور ہوتا میں جواب دیتا, کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. عزاداروں حر کے نجات انہیں 2 چیزوں کی وجہ سے تھی, ایک حسین کے پیچھے اس نے نماز پڑھی, ایک فاطمہ زہرا کی اس نے عزت کی لاج رکھی. عزاداروں وہ فاطمہ زہرا کہ جس کی عزت کی لاج رکھی حر نے, اسی لیے عزادارو جب حر میدان کربلا میں گرا ہے روایت میں ہے امام اس لیے سرانے آئے کیونکہ عزت فاطمہ کا اس نے خیال رکھا امام کو کچھ نہ کہا عزادارو جب حر گرا ہے زمین کربلا میں امام اس کے خدمت میں جب آئے تو دیکھا اس کے پیشانی سے خون بہ رہا ہے عزادارو روایت میں ہے امام نے اس رومال کو نکالا جو فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اسے حر کے سر پہ باندھا ہے اے حر کیا مقام ملا ہے تجھے کہ تجھے وہ مقام ملا جو اس رومال سے تیرا سر باندھا جسے فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ